जुमा 6 मई के सैरबीन के साथ महबारा सफ्तर का सलाम। इंग्लैंड की दारुलकूमत लंदन शहर के मेयर के इंतखाब में अब तक के गैर सरकारी आदाद शुमार में पाकिस्तानी निजाद सादिक खान सबकत ले रहे हैं। इस खबर का तफसीली जायजा लेंगे, लेकिन पहले आलमी खबरें होंगी।
ये BBC उर्दू सर्विस है, सारा सुन खबरें सुनिए। برطانیہ کے مقامی انتخابات کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ان انتخابات میں پاکستانی نژاد برطانوی شہریوں نے بھی حصہ لیا ہے۔ برطانیہ میں حزب اختلاف کی جماعت لیبر پارٹی زیادہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکی ہے۔ اسکاٹ لینڈ کی پارلیمان میں اکثریت کی حامل لیبر پارٹی اب کنزرویٹو کے بعد تیسرے نمبر پر آ گئی ہے۔ ویلز میں بھی انہیں خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی ہے۔ انگلینڈ میں لیبر پارٹی نے غیر متوقع طور پر بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، اور لندن کے میئر کے انتخاب میں لیبر پارٹی کے امیدوار صادق خان کی جیت کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ صادق خان پاکستانی نژاد برطانوی شہری ہیں، اور یہ پہلی مرتبہ ہوگا جب کوئی مسلمان لندن کا میئر بنے گا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردغان نے کہا ہے کہ یورپی یونین کی جانب سے ویزے کی شرائط ختم کرنے کے معاہدے کے تحت ترکی انسداد دہشت گردی کے قوانین کو تبدیل نہیں کرے گا۔ ٹی وی پر نشر ہونے والے خطاب میں صدر اردغان نے کہا کہ ترکی کو دہشت گردی کا سامنا ہے۔
آپ دہشت گردوں کو خیمے لگانے دیں اور جمہوریت کے نام پر انہیں مواقع فراہم کریں، اور پھر ہمیں کہیں کہ انسداد دہشت گردی کے قوانین میں تبدیلی کرو، ہم ویزے پر سے پابندی ہٹا دیں گے۔ معاف کیجئے، ہم اپنے راستے جائیں گے، آپ اپنی راہ پکڑیے۔
ترک صدر رجب طیب اردغان۔ قوم سے خطاب میں صدر اردغان نے یہ بھی کہا کہ وہ ملک میں صدارتی نظام لانے کے لیے جلد اصلاحات کریں گے۔ شام سے اطلاعات ہیں کہ حلب شہر کے جنوب میں واقع اہم دیہات میں شدید لڑائی جاری ہے، اور اس لڑائی میں کم سے کم 70 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سیرین آبزرویٹری کے مطابق النصرہ فرنٹ کے مسلح افراد نے خان تومان کے علاقے میں حکومتی افواج کو پسپا کر دیا ہے۔ گزشتہ روز شامی مہاجرین کے کیمپ پر فضائی حملے میں کم سے کم 30 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق ادارے کے سربراہ اسٹیفن اوبرائن نے کہا تھا کہ حملے میں ملوث افراد کو جواب دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا،
پہلا شبہ تو شامی حکومت پر جاتا ہے۔ ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ وہ یا کوئی اور جس نے یہ حملہ کیا ہے اسے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے۔ یہی بات میں نے گزشتہ روز سلامتی کونسل میں کہی ہے کہ بلا شبہ کہیں پر بھی کوئی خوفناک کارروائی ہوئی تو ہم اس کو نظر انداز نہیں کریں گے۔
اسٹیفن اوبرائن۔ سعودی عرب میں حکومت نے تعمیراتی کمپنی سعودی بن لادن گروپ کو سرکاری منصوبوں کے ٹھیکے میں شرکت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ تفصیل کے ساتھ ذیشان حیدر۔
سعودی عرب کی بڑی تعمیراتی کمپنیوں میں شمار ہونے والا یہ گروپ مالی مشکلات کا شکار تھا، اور حال ہی میں اس نے ہزاروں ملازمین کو نوکری سے نکالنے کا اعلان کیا تھا۔ بن لادن گروپ اسی خاندان کی ملکیت ہے جس سے شدت پسند تنظیم القاعدہ کے سابق سربراہ اسامہ بن لادن کا تعلق تھا۔ گزشتہ برس مسجد الحرام میں کرین کے حادثے میں 107 افراد کی ہلاکت کے بعد اس گروپ کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔
افغانستان کی سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ انہوں نے ملک کے جنوب میں واقع طالبان کی جیل میں قید 60 افراد کو رہا کروا لیا ہے۔ ہلمند کے ضلع زات میں خصوصی افواج نے رات گئے ہیلی کاپٹروں کی مدد سے ریڈ کی۔ 5 ماہ قبل اسی نوعیت کی کارروائی میں 40 افراد کو رہا کروایا گیا تھا۔ ہلمند میں حالیہ کچھ عرصے کے دوران شدید لڑائی جاری ہے، اور طالبان نے صوبے کے شمال میں وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے پر عائد کرپشن کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ دھرنے کی سیاست اور دہشت گرد کرنے والے ملک میں امن و امان نہیں چاہتے۔ سکھر میں پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے سنگ بنیاد کے موقع پر وزیر اعظم نے کہا،
دہشت گرد کیا چاہتے ہیں؟ ترقی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، لیکن جو سڑکوں اور جو چوراہوں کو روکنے والے ہیں، یہ جو ایجیٹیشن کرنے والے ہیں، ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ وہ بھی کیا پاکستان کا امن و امان خراب نہیں کرنا چاہتے؟
وزیر اعظم نواز شریف۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر لیا میں زہریلی مٹھائی کے مقدمے میں گرفتار ملزمان میں سے ایک نے مٹھائی میں زہر ملانے کا اعتراف کیا ہے۔ لیا میں زہریلی مٹھائی کھانے سے کم 30 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ تفصیل کے ساتھ شہزاد ملک۔
اس مقدمے کی تفتیشی ٹیم میں شامل انسپکٹر وسیم لغاری نے BBC کو بتایا کہ ملزم خالد محمود نے تفتیش میں اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے اس مٹھائی میں زرعی کیڑے مار دوائی اپنے بڑے بھائی کے ناروا سلوک کی وجہ سے ملائی ہے۔ ملزم کے بقول ان کا بڑا بھائی طارق محمود نہ صرف انہیں خرچہ نہیں دیتا تھا، بلکہ ان کو زدوکوب کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی سرعام بے عزتی بھی کرتا تھا، جس کا اسے رنج تھا۔ اس سے پہلے ایک اور ملزم اور دکاندار عبدالغفار کا اقبالی بیان بھی سامنے آیا، جس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے طارق محمود کے ساتھ ذاتی رنجش کی بنا پر مٹھائی میں کیڑے مار دوائی ملائی تھی۔
یونان میں کفایہ شاری کے اقدامات کے تحت مستقبل میں آمدن کی کمی کے خلاف ملازمین کی ہڑتال تیسرے دن میں داخل ہو گئی ہے۔ ہڑتال کی کال یونان کی سرکاری اور نجی شعبے کے ملازمین کی یونین نے دی تھی۔ ہڑتال سے معمولاتی زندگی بری طرح متاثر ہیں، گلیوں میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگ گئے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ بند ہے اور خبروں کی نشر و اشاعت بھی نہیں ہو رہی۔ یونان میں حکومت اصلاحات متعارف کروا رہی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری ایک سرخی ہے کہ دہشت گردوں اور دھرنے والوں کا ایجنڈا ایک ہی ہے، یہ کہنا ہے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کا۔ اس خبر کی تفصیل ہمارے پروگرام میں آگے آنے کو ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو یہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر شائع ہو چکی ہے، آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہماری آج کی بڑی خبر برطانیہ میں ہونے والے انتخابات ہیں۔ جیسے کہ خبروں میں آپ سن چکے ہیں کہ برطانیہ بھر میں کل پولنگ کا موسم تھا، جس کے نتائج آج سامنے آنے شروع ہو گئے۔ اس کے دو حصوں، اسکاٹ لینڈ اور ویلز کی اسمبلیوں اور کچھ شہروں میں مقامی حکومتوں یعنی کونسلوں کے لیے پولنگ ہوئی۔ انگلینڈ کے کچھ مقامات پر اور ویلز میں پولیس اور کرائم کمشنرز کے انتخاب کے لیے بھی ووٹ ڈالے گئے اور اس کے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ یوں تو یہ سب انتخابات اور ان کے نتائج اپنی اپنی جگہ اہم ہیں، مگر 8 ملین سے زیادہ آبادی والے شہر لندن کو تاریخی، سماجی اور سیاسی نقطۂ نگاہ سے بے حد اہمیت حاصل ہے۔ یہاں میئر کے انتخاب میں کئی اور چھوٹی جماعتوں نے حصہ لیا، مگر اصل مقابلہ برطانیہ کے قدامت پسند پارٹی کے امیدوار زیک گولڈ سمتھ اور حزب اختلاف لیبر پارٹی کے امیدوار پاکستانی نژاد صادق خان کے درمیان تھا۔ مالدار زیک گولڈ سمتھ کے برعکس، صادق خان کسی امیر کمیر گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے، وہ ایک محنت کش تارکین وطن کے صاحبزادے ہیں۔ اس شہر میں ان کا میئر منتخب ہونا کس قسم کے سیاسی اور سماجی اثرات مرتب کر سکتا ہے، اسی پر پروگرام میں تفصیلی بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ ہیں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھی اسد علی، سٹی ہال سے صحافی عطرت بشیر اور کالم نگار اور قانونی پیشے سے وابستہ عائشہ اعجاز خان بھی اس گفتگو میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ تو سب سے پہلے اسد، ہمیں یہ بتائیے گا کہ تازہ ترین رجحان کیا ہے اس وقت؟
مہابھارت، تازہ ترین رجحان تو یہ ہے کہ تقریباً ووٹوں کی گنتی غیر حتمی نتائج کے مطابق تو مکمل ہو ہی چکی ہے، اور اس میں صادق خان کو 9 یا 10 پوائنٹس کی برتری حاصل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ پہلی گنتی میں 50% سے زیادہ ووٹ حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ 50% سے زیادہ ووٹ حاصل کر پائیں گے تو وہ سیدھے کامیاب نامزد قرار دے دیے جائیں گے۔ اگر وہ 50% ووٹ حاصل نہیں کرتے تو وہ سیکنڈ چوائس کی جو ووٹ ہوتے ہیں وہ گنتی ہوگی، اور اس کے بعد حتمی نتائج کا اعلان تقریباً شام 5 بجے کے بعد ہوگا برطانیہ کے وقت کے مطابق۔
جی اسد، آپ سے گفتگو جاری رہے گی، لیکن چلتے ہیں عطرت بشیر کے پاس۔ عطرت، آپ سٹی ہال میں موجود ہیں، یہ منتخب ہونے والے میئر کا دفتر ہوگا، ظاہر ہے کہ میئر کا دفتر ہے، اور لندن اسمبلی کا اجلاس بھی یہیں ہوتا ہے۔ اس وقت آپ خود وہاں موجود ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، اس وقت کیا ہو رہا ہے وہاں؟
اس وقت نتائج آنے شروع ہو چکے ہوئے ہیں، دو حلقوں کے نتائج آ گئے ہیں، ایک برملے کا جس میں وہ کنزرویٹو پارٹی نے پچھلے الیکشن میں جیتا تھا، انہوں نے وہ برقرار رکھی اپنی ادھر، اور ایک وانسورتھ میں وہ بھی کنزرویٹو پارٹی کے تھے پچھلے الیکشنوں میں، مگر اس بار وہ لیبر پارٹی نے جیت لیا۔
اچھا،
اور اس وقت جو نظر آ رہا ہے کہ 90% تقریباً کاؤنٹنگ ہو چکی ہوئی ہے، تو وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ صادق خان صاحب کی لیڈ ہے۔
اچھا، تو یہ بتائیے کہ یہ ذرا فرسٹ پریفرنس اور سیکنڈ پریفرنس وغیرہ، پہلی ترجیح، دوسری ترجیح، یہ گنتی کس طرح سے کی جا رہی ہے؟ کیونکہ اس مرتبہ کچھ ہم نے دیکھا کہ بیلٹ پیپرز بھی کچھ ایک نئے انداز سے ڈالے گئے تھے اپنے ڈبوں میں۔
اچھا، بیلٹ پیپر کے اوپر انہوں نے دو چوائس دی ہوتی ہے ہر ووٹر کو، کہ پہلا پریفرنس آپ کا کون ہے اور سیکنڈ پریفرنس کون سا ہے. تو وہ جو ووٹنگ کی جب گنتی کے بعد وہ پہلے پریفرنس کی جو گنتے ہیں اگر وہ 50% یا 50% کے اوپر وہ کراس نہیں کر پاتا کوئی بھی کینڈیڈیٹ تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ سیکنڈ پریفرنس کو کاؤنٹ کرتے ہیں جس کو وہ ووٹ پڑتے ہیں اس کو اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں.
جی یہ تو ہوا, لیکن کیا کوئی الیکٹرانک سلسلہ بھی تھا اس مرتبہ؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس مرتبہ بالکل وہ جو بیلٹ پیپر تھا اس کو یہ کہا گیا, ہدایت دی گئی کہ اس کو سیدھا یوں ہی ڈال دیا جائے بجائے کہ پہلے جیسے کہ فولڈ کر کے ڈالا جاتا تھا.
وہ بالکل ایسے ہے کہ پہلے فولڈ کر کے سیدھا ڈالیں, وہ ایک مشین کے ذریعے سے سکین ہوتا ہے سارا.
اچھا.
وہ سارا الیکٹرانکلی اس کو سکین کر کے تو وہ کمپیوٹرائز ہوتا ہے سارا. اس کے بعد بھی پھر اس کو مینولی ویریفائی کرتے ہیں کہ جتنا وہ سکین کیا اس کے وہ انکوارڈینیشن ہے کہ نہیں ہے ویریفائی کر کے.
اچھا.
اس کے بعد وہ جو فائنل کاؤنٹ کو وہ حتمی شکل دیتے ہیں.
تو کیا لگتا ہے حتمی نتائج کب تک آ جائیں گے؟
یہ ابھی میرا خیال ہے کہ 2 گھنٹے تو لسٹ لگ جائیں گے, 2-3 گھنٹے.
اچھا.
کیونکہ ابھی تو 2 رزلٹ آئے ہیں, اگر پورے 14 حلقے ہیں لندن کے اندر تو پھر ابھی 2 حلقوں کے آئے ہیں.
اچھا, 2 حلقوں کے حتمی نتائج آ چکے.
ہاں جی.
اچھا, تو آپ سے بات ہوگی پھر, لیکن اب ہم آپ سے بات کریں گے. عائشہ اعجاز خان, آپ قانونی پیشے سے یوں تو وابستہ ہیں لیکن کالم بھی لکھتی ہیں, آپ کی ظاہر نظر ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا اور ظاہر ہے کہ آپ یہاں پر ہیں, اس مرتبہ میئر کے انتخاب میں ایک مسلمان اور بہت ہی ہمبل بیک گراؤنڈ تارکین وطن کے صاحبزادے صادق خان امیدوار بنی, یہ کس طرح سے ممکن ہوا؟
خیر, ممکن تو میرا خیال ہے کہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے بہت محنت کی. بے شک کہ وہ ایک کسی امیر گھرانے سے ان کا تعلق نہیں تھا, لیکن وہ خود ایک وکیل ہیں اور انسانی حقوق کے وکیل رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے لیبر پارٹی جوائن کی بھی تھی, اس میں ان کو کافی پرومیننٹ پوزیشنز پہلے بھی ملی نہیں تھیں. شاید بہت سے لوگوں کو یہ علم نہ ہو لیکن ایڈ ملے بینڈ کے بھی وہ کیمپین مینیجر رہ چکے ہیں. ایڈ ملے بینڈ جو کہ جیرمی کوربن سے پہلے لیبر پارٹی کو ہیڈ کر رہے تھے, ان کو ایز ہیڈ پارٹی کے اندر جتانے میں صادق خان کا بہت اہم کردار رہ چکا ہے. تو پارٹی میں ان کو پھر نوٹس کیا گیا, اور اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی 1 سال پہلے سے یہ مہم چل رہی تھی کہ کون منتخب ہوگا لیبر پارٹی کے اندر.
تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی اپنی کارکردگی اتنی نمایاں تھی کہ یہ اس کی وجہ سے سامنے آ سکے؟
جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں.
تو یہ بتائیے کہ اس وقت تک جو نتائج سامنے آ رہے ہیں اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ صادق خان سبقت لے رہے ہیں. ایک مسلمان کا میئر بننا, اس سے برطانیہ میں مسلمانوں میں شدت پسندی کے رجحانات کو کچھ کم کرنے میں, کچھ قابو پر کرنے میں کچھ مدد مل سکے گی کیا؟ کچھ لگتا ہے ایسا؟
میری نظر میں تو ایسا ممکن ہے, اس لیے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ دیکھیے کہ یہ جس طرح سے یہ اگر یہ حتمی نتائج کے بعد یہ سامنے آئے کہ صادق خان واقعی ہی لندن کے میئر بن گئے ہیں انشاءاللہ, تو ہمارے لیے میں سمجھتی ہوں جو نہ صرف پاکستانی لیکن مسلمان کمیونٹیز جو ہیں برطانیہ کے اندر, یورپ کے اندر, بلکہ کافی مغربی ممالک کے اندر, ان کے لیے ایک خوش آئین بات ہے اور ان کو ایک ایسی فیلنگ ہوگی کہ جیسے وہ بھی ان ملکوں میں اگر کام کریں اور اپنی کارکردگی ان کی اچھی ہو تو وہ اہم عہدوں پہ فائز ہو سکتے ہیں اور اہم عہدے سنبھال سکتے ہیں. اور وہ جو انٹیگریشن کی بہت بات ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو صحیح طرح سے انٹیگریٹ نہیں ہوتے, وہ اپنی ڈیڈینٹ کی مسجد علیحدہ بنا کے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں, بے شک یہاں پہ 30-40 سال سے رہ کیوں نہ رہے ہوں, لیکن اگر صادق خان جیسے شخص اگر میئر بن جائیں اور سیکنڈ جنریشن امیگرنٹ ایک میئر بن جائے تو نہ صرف بلکہ مسلمان میں سمجھتی ہوں اور بھی جو امیگرنٹس ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت خوش آئین بات ہے. ان کا تعلق ایک اقلیت سے ہے, یہاں پہ تو مسلمان ایک اقلیت ہیں. یہ اسی طرح ہے کہ جیسے پاکستان کے اندر کوئی عیسائی اہم عہدے پہ آ جائے اس کو لوگ منتخب کریں, تو اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ جو لوگ جو ان کو منتخب کر رہے ہیں انہوں نے مذہب یا نسل کو مد نظر رکھتے ہوئے ووٹ نہیں ڈالا, انہوں نے ووٹ اور وجوہات
جی
ڈالا.
بالکل, آپ سے بات ہوگی. اسد, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی, جیسے کہ انہوں نے اشارہ کیا اس طرف عائشہ اعجاز کی, اگر پاکستان میں کوئی عیسائی منتخب ہو جائے تو کیا ہوگا, یہ یہاں پر کسی ایک مذہبی اقلیت کے امیدوار کا میئر بننا جو بن جائے گا ظاہر ہے جو نتائج اب تک ہیں، لیکن کیا پاکستان کے نقطۂ نگاہ سے ہم کبھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کی کسی بڑے شہر میں اقلیتی برادری کا کوئی امیدوار اسی طرح سامنے آ سکے جیسے کہ برطانیہ میں ایک مسلمان اقلیتی برادری کے امیدوار کو موقع مل گیا؟
دیکھیں ماپارا، جہاں تک سوچنے کی بات ہے، سوچ تو ہمیشہ پازیٹیو رہنی چاہیے اور اچھی باتوں کے بارے میں امید کرنی چاہیے کہ کبھی نہ کبھی ایسا ضرور ہو سکے گا، لیکن جو زمینی حقائق ہیں اس وقت پاکستان میں، ان سے ابھی ہم لگتا ہے کہ ہم اس منزل سے ابھی بہت دور ہیں جہاں مذہب یا کسی اور قسم کے تعصب سے بالا تر ہو کر ہم کسی شخص کو اس کی سوچ یا نظریات یا کارکردگی کی بنیاد پر، ابھی مذہب تو چھوڑ دیں، ابھی وہاں پہ اور بہت سے تضادات جو ہیں ایک مذہب کے اندر، وہ بھی بہت اہم کردار بعض اوقات ادا کر جاتے ہیں، اور اس میں دوسری بات یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اور لندن جیسے شہر میں حقائق میں کتنا فرق ہے۔ یہاں پر اب لوگوں کو عادت ہے کہ دوسرے مذاہب اور دوسرے ممالک اور دوسرے خطوں سے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ رہنے کی، ان کے ساتھ کام کرنے کی، صبح دوپہر شام جب آپ نکلتے ہیں، ٹرین میں نکلتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، یہاں پہ جب میں فلیٹ شیئرز میں یہاں پہ رہا ہوں، آپ کے ساتھ رومینین ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ یہودی ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ کسی بھی ملک کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں کیونکہ ابھی ہم ایک بہت بڑی اکثریت وہ ایک مذہب سے تعلق رکھتی ہے، لوگوں کو بھی عادت اس طرح نہیں ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی اور مل کے چلنے کی،
ایکسیپٹنس بھی شاید،
ایکسیپٹنس تو وہ پھر اسی طرح آتی ہے نا، جب لوگ رہنا شروع کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے اور گزارا ہو سکتا ہے۔
عائشہ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
جی میں بالکل ان سے اتفاق کر رہی ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں، اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ لندن تو ایک نہایت ہی کوزموپولیٹن شہر ہے، جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ یہاں پہ تو لوگ عادی ہو چکے ہیں، اتنے مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں اکٹھے ایک ساتھ ایک فلیٹ کے اندر، لیکن لندن کا بھی مقابلہ باقی برطانیہ سے نہیں کر سکتے۔ شاید باقی برطانیہ کے اندر جب الیکشنز وغیرہ ہوں تو لوگ شاید اتنی غیر امتیازی انداز سے اپنا ووٹ نہ کاسٹ کر سکتے۔
اچھا
جی، اور
لیکن لندن کا مقابلہ کیا ہم تھوڑا بہت کراچی سے کر سکتی ہیں، کیونکہ کراچی بھی ایک کاسموپولیٹن شہر ہے؟
جی پاکستان کے حساب سے کراچی ڈیفینیٹلی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کاسموپولیٹن ہے، لیکن کراچی اور لندن میں ابھی فرق کافی ہے۔ لندن تو ایک دنیا بھر سے لوگ یہاں پہ آ کے بستے ہیں اور اپرچونیٹی بہت زیادہ ہے کراچی کے مقابلے میں، اور پھر اس کے عوض میں پھر آپ کو ایکسیپٹنس بڑھ جاتی ہے۔ یہاں پہ بھی جن لوگوں سے اگر آپ بات کریں جو ایسی کمیونٹیز میں رہتے ہیں جہاں پہ زیادہ لوگ باہر سے نہیں آ کے بستے، جیسے اور جو نہیں ملتے اپنے سے مختلف لوگوں کو زیادہ، ان کے بائسز زیادہ ہوتے ہیں، ان کے خیالات زیادہ منفی ہوتے ہیں ان کے بارے میں جو ان سے مختلف ہیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں، جب آپ ان کے ساتھ رہیں تو پھر آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ہم سارے انسان ہیں، ہم سب کے حقوق ایک سے ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے فرق ہوں گے جس طرح ہم اپنے مذہب کو پریکٹس کریں یا ہم مختلف زبانیں بول لیں یا اس قسم کے ہمارے کلچرل فیسٹیولز مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ہم سب انسان ہیں اور ہم سب مل کے رہ سکتے ہیں۔
تو عائشہ ویسے تو ہم نے بہت یہ ذکر کیا کہ یہاں بہت ایکسیپٹنس ہے، لوگ مل کے ساتھ رہتے ہیں، کاسموپولیٹن شہر ہے اور مدتوں سے ہے، لیکن اس کے باوجود برطانوی معاشرے میں مسلمانوں کو بہت کم رول ماڈل نظر آتے ہیں، خصوصاً سیاست کے میدان میں۔ ویسے تو ماشاءاللہ بہت پروفیشنلز ہیں یہاں پر، لیکن اب صادق خان کی ایک بڑی نمایاں حیثیت، ایک نمایاں کامیابی، کیا اس سے مسلمانوں کے سماجی رویوں میں بھی کچھ تبدیلی آئے گی؟
میرا خیال ہے آ سکتی ہے، اور جو کہ ینگ جنریشن اسپیشلی رول ماڈلز ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، تو وہ جب یہ دیکھیں گے کہ ہمارا مسلمان ایک میئر بھی بن سکتا ہے، اور پھر ان اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح اپنی گورننس کریں۔ ابھی تک ان کا اگر آپ ووٹنگ ریکارڈ دیکھیں یا ان کی پبلک اسٹیٹمنٹس دیکھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ بڑی درمیانی یا ماڈریٹ پوزیشنز رہی ہیں ان کی، انہوں نے کبھی یہ بات چھپائی نہیں کہ وہ مسلمان ہیں، حالانکہ کہ اس کیمپین کے اندر بھی ان کے جو مخالف تھے زیک کولز میں، انہوں نے کافی کوشش کی کہ وہ اس بات کو ٹارگٹ بھی بنائیں، کیونکہ جیسے کہ ایک عام تاثر آج کل پایا جاتا ہے دہشت گردی کی وجہ سے یا ویسے مسلمانوں کو ایکسٹریمزم کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کئی دفعہ رہتی ہے، اسپیشلی اس میڈیا میں جو کہ دائیں بازو کی سیاست کو سپورٹ کرتے ہیں یہاں پہ، تو उसके बावजूद लेकिन लगता यह है कि लोगों ने जैक गोल्डस्मिथ की इस कैंपेन को रिजेक्ट करके फिर भी सादिक खान को ज्यादा वोट्स पड़े। तो आई थिंक कि इसमें अगर सादिक खान की कारकर्दगी अच्छी हुई एज मेयर तो इसमें बहुत ये बहुत इससे फायदा पहुंच सकता है, ना सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी को लेकिन पूरे लंदन को। एक जैसे कि वो उनका मैसेज ये रहा है कि हम सारी कम्युनिटीज को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि वो सिर्फ मुसलमानों के मेयर तो नहीं बने, वो तो यहूदी ईसाई जितने भी लोग हैं यहाँ पे उन सबको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर वो एक जैसे वो यूनिफाइड कैंपेन उन्होंने चलाई, अगर इसी तरीके से वो अपनी गवर्नेंस भी करें तो मैं समझती हूँ कि जरूर इससे फायदा पहुंचेगा इंशाल्लाह।
असद, आपने सुना कुछ तो जो उनको करना चाहिए और जो वो करेंगे उसका उन्होंने जिक्र किया आयशा एजाज खान ने, लेकिन आपने देखा ही होगा कि इस मुहिम के दौरान, कैंपेन के दौरान एक एंटी सेमिटिज्म यानी यहूदी मुखालिफ होने के इल्जामात भी लगाए जाते रहे। तो अब इसके बाद सादिक खान के सामने सबसे बड़ा क्या समझते हैं आप, क्या चैलेंजेस होंगे या सबसे बड़ी तरजीह क्या होगी?
मेरा ख्याल है सादिक खान के सामने सबसे बड़ा चैलेंज तो लंदन के मसाइल ही होंगे। यकीनन जिसकी तरफ आपने इशारा किया, कैंपेन के दौरान बहुत सी बातें उठती हैं, कुछ बातें कैंपेन के साथ ख़त्म हो जाती हैं, कुछ बातें शायद थोड़ी ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाएं और कुछ अरसा तक रहें, लेकिन जो कामयाब उम्मीदवार हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा जब नतीज का ऐलान किया जाता है तो सारे उम्मीदवार एक साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे के रिज़ल्ट आने पर ताली बजाते हैं, हैंडशेक होता है और उसी जगह पर जो है वो एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, तो वहाँ से चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो उम्मीद तो यही करनी चाहिए एज अ लंडनर, अगर मैं कहूँ कि वो लंदन के जो मसाइल हैं, यहाँ पे हाउसिंग का मसला है, यहाँ पे और जो दूसरे इस तरह की चीज़ें हैं जो यहाँ पे रहने वालों की रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए अहम है, उन्हीं की तरफ तवज्जो होगी। लेकिन ये सियासत तो साथ साथ चलती रहेगी और इस तरह की कैंपेन जाती रहेंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कैंपेन की बातें शायद कैंपेन के साथ दफन हो जाएँ।
अच्छा, ये बताइए आप, इतरत कोई और नतीजा तो इस दौरान सामने नहीं आया? अच्छा, मेरा ख्याल है हमारी लाइन ड्रॉप हो चुकी है, इतरत बशीर हमारे साथ नहीं हैं। तो हम थोड़ी सी ये बात कर लें कि पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से क्या कुछ ऐसा लगता है कि ये अब एक मुसलमान मेयर का सामने आना, इतनी नुमाया पोजीशन में आना, इससे कुछ पाकिस्तान का जो पोलिंग का सिस्टम है, वहाँ का जो खुसूसन जो वहाँ का सियासी कल्चर है, जमातों का कल्चर है, उस पर कुछ असर देखते हैं?
देखिए, पाकिस्तान का और यहाँ का सियासी जमातों का फ़र्क तो आप इससे देख लें कि यहाँ पर अभी जो है जेरमी कॉर्बिन जब लेबर पार्टी के लीडर इलेक्ट हुए थे, उस वक्त टोनी ब्लेयर जैसा साबिक वज़ीर आज़म और लेबर का पार्टी का लीडर, गॉर्डन ब्राउन साबिक वज़ीर आज़म, वो सब इनके ख़िलाफ़ थे, बल्कि इनको तो नामजदगी के वक्त उतने दस्तखत नहीं मिल रहे थे जितने ज़रूरी थे, लेकिन उसके बावजूद वो अपने प्रोग्राम की वजह से आगे आ गए। तो
जी आयशा खान, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या इसका असर कुछ पाकिस्तान के जो इंतखाबी कल्चर है, सकाफत है वहाँ पर वोटिंग की, इलेक्शन की, कुछ असर होगा?
मेरा नहीं ख्याल, ये तो यहाँ की सियासत और वहाँ की सियासत दो मुख्तलिफ बातें हैं, ये सिर्फ एक कनेक्शन बनता है कि सादिक,
लेकिन अब ये कहते हैं कि इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड नाउ, अब तो हर चीज बहुत जल्दी पहुँचती है।
वो बात तो सही है इंफॉर्मेशन की हद तक, लेकिन मैं पाकिस्तान के अंदर तो अभी सियासी पार्टीज को इवॉल्व होते काफी टाइम लगेगा और उनके अंदर लीडरशिप को ये कल्चर पैदा करना जिसमें आप लीडरशिप को क्वेश्चन कर सकें, जिसमें आप लीडरशिप आपकी पार्टीज के अंदर इलेक्शन से उभरे, ना सिर्फ इससे कि जी आपके वालिद सियासतदान थे तो फिर आप भी बन गए, मतलब यहाँ पे भी ये होता है, लेकिन यहाँ पे और लोगों की भी अपॉर्चुनिटी होती है अंदर सियासी पार्टीज के अंदर आके अपनी कारकर्दगी की वजह से आगे जाने की। पाकिस्तान के अंदर अभी भी काफी हद तक एक क्लोज्ड सिस्टम है, जब तक वो कल्चर नहीं तब्दील होगा तो मैं नहीं समझती कि इतना कोई फर्क पड़ सकता है इसकी वजह से, यहाँ के इलेक्शन की वजह से।
अच्छा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए आयशा एजाज खान, और सिटी हॉल से इतरत बशीर, اور یہاں لندن اسٹوڈیوز میں اسد علی، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ جیسے کہ ہم نے بہت تفصیلی جائزہ لیا کہ کیا اثرات مرتب ہوں گے اگر کوئی مسلمان، جیسے کہ نظر آ رہا ہے پاکستانی نژاد صادق خان اپنے مد مقابل امیدوار زیک گولڈ سمتھ کے مقابلے میں آگے ہیں، اور یہی امکانات ہیں کہ وہ یہاں کے میئر منتخب ہو جائیں گے، اس پہ اس کے بعد کیا ہوگا اس کا ہم نے جائزہ لیا۔ اور ہم آپ کو یہیں پر، یہ موضوع ہمارا یہیں پر اب ختم ہوتا ہے، لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ جیسے جیسے نتائج سامنے آتے رہیں گے آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر وہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم آپ کو بتا دیں، ہماری شہ سرخی یہ ہے کہ یورپ اپنی راہ لے ہم اپنی، یہ کہا ہے اردوغان نے، جو یورپی یونین کو انہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
ہم سے بات کریں۔
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں۔
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں، یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
آدمی عوام پریشان۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے، یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں بی بی
ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275، جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 00952126111139۔ یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب خبروں، کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبانہ۔
پاکستان کرکٹ بورڈ نے جنوبی افریقہ کے مکی آرتھر کو کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ مقرر کر دیا ہے۔ ان کی تقرری وقار یونس کی جگہ 2 سال کے لیے ہوئی ہے۔ آرتھر پاکستانی کرکٹ ٹیم کے 5ویں غیر ملکی کوچ ہوں گے۔ ان کا اس وقت کیریبین لیگ میں معاہدہ ہے اور وہ پاکستان سپر لیگ کھیلنے والی ٹیم کراچی کنگز کے بھی کوچ ہیں۔ انگلینڈ کے سابق کپتان مائیکل وون نے سری لنکا اور پاکستان کے خلاف سیریز میں پوائنٹس کی بنیاد پر جیت کے فیصلے کو مشکل قرار دیا ہے، جبکہ اس سلسلے میں انگلینڈ کرکٹ بورڈ کی سری لنکا اور پاکستان کے کرکٹ بورڈز کے ساتھ بات چیت بھی جاری ہے۔ انگلینڈ کی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے کپتان ایلسٹر کوک نے 19 مئی کو سری لنکا کے خلاف پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے لیے اسکواڈ کا انتخاب مشکل فیصلہ قرار دیا ہے۔ اس ٹیسٹ میں وہ 10,000 رنز کا سنگ میل عبور کرنے کے قریب ہیں۔ کہہ رہے ہیں ٹیم میں جیمز ٹیلر کی غیر موجودگی محسوس کریں گے، جو طبی وجوہات کی بنا پر کرکٹ نہیں کھیل پائیں گے۔ انگلینڈ کے بیٹس مین جو روٹ کے کاؤنٹی ٹیم یارکشائر کے ساتھ معاہدے میں 2019 تک توسیع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے انگلینڈ کے لیے 39 کرکٹ ٹیسٹ کھیلے اور 3,406 رنز، جبکہ 68 ون ڈے میچز میں 2,572 رن سکور کیے ہیں۔ برطانوی ٹینس پلیئر اینڈی مرے نے میڈرڈ اوپن میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کے پہلے کوارٹر فائنل میں جمہوریہ چیک کے تھیماس بیڈک کو 3-6 اور 6-2 سے ہرا دیا ہے۔ دوسرا کوارٹر فائنل جاپان کے کئی نشی کورے اور آسٹریلیا کے نک کریگیوس کے درمیان ہے۔ ٹاپ سیڈ نوویک جوکووچ تیسرے کوارٹر فائنل میں سامنا کریں گے کینیڈا کے میلوش راونک کا، جبکہ آخری کوارٹر فائنل مقابلہ اسپین کے رافیل نڈال اور پرتگال کے جاؤ سوسا کے درمیان ہوگا۔ اسی ٹورنامنٹ میں خواتین کے سنگلز مقابلوں کی 4 سیمی فائنلسٹ رومانیا کی سیمونا حالپ، آسٹریلیا کی سیم سٹوسر، امریکہ کی لوئس کیرکو اور سلوواکیا کی ڈومینیکا سیبولکووا ہیں۔ فٹ بال کلب لیورپول نے یورپا لیگ کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ سیمی فائنل میں لیورپول نے ویلاریل کو 3-0 سے شکست دے دی۔ میچ میں ڈینیل سٹریج نے اس سیزن میں اپنا 12th گول سکور کیا۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبا ناز۔ خبروں میں آپ سنتے رہے ہیں کہ ایبٹ آباد میں ایک جرگے کے حکم پر جس لڑکی کو زندہ جلا کر مار دیا گیا تھا، وہاں اس کے والد کچھ اور کہتے ہیں اس کے بارے میں، اور یہ ہماری ساتھی نے ان سے بات کی ہے، اس ہلاک کی جانے والی لڑکی سے یہ گفتگو آگے آنے کو ہے۔ لیکن ابھی پہلے اہم خبروں کی شہ سرخیوں کے ساتھ سارا حسن۔
ترکی نے کہا ہے کہ یورپی یونین کی جانب سے ویزا کی شرائط ختم کرنے کے بعد ترکی انسداد دہشت گردی کے قوانین میں تبدیلی نہیں کرے گا۔ برطانیہ میں غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق لندن کے میئر کا انتخاب لیبر پارٹی کے امیدوار پاکستانی نجات صادق خان جیت گئے ہیں۔ شام کے شہر حلب کے مضافاتی علاقے میں شدید لڑائی جاری ہے اور اس لڑائی میں کم سے کم 70 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ جرمنی کے شہر کولون میں خواتین پر جنسی حملوں کے پہلے مقدمے کی سماعت کے دوران الجیریا کے باشندوں کو بری کر دیا گیا ہے۔ انڈیا کی ریاست میزرول میں فوج کے کرنل کو کروڑوں روپے مالیت کا سونا لوٹنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کینیڈا کے صوبے البرٹا کے جنگلات میں شدید آگ لگنے کے بعد حکام ہزاروں افراد کو ہیلی کاپٹر کی مدد سے محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری شہ سرخی بدستور یہی ہے کہ یورپ اپنی راہ لے ہم اپنی، اور دوغان کا یورپی یونین کو جواب۔ اس کی تفصیل آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ ضلع ایبٹ آباد کے علاقے ڈونگا گلی کے گاؤں مقبول کے رہائشیوں کے مطابق وہاں ہلاک کی جانے والی لڑکی امبرین کو مارنے کا فیصلہ اس کی مفرور سہیلی کے اہل خانہ نے علاقے کے با اثر افراد کی مدد سے کیا تھا، جبکہ امبرین کے والد کے مطابق اس کا اپنی سہیلی کی فرار میں قطعی کوئی کردار نہیں تھا۔ ہماری نامہ نگار امبر شمسی ان واقعات کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے مقبول گئیں۔
امبرین کی لاش نہیں تھی، بس لفافوں میں راکھ جسے دفنایا گیا۔ بھائی نعمان اور والد ریاست خان کے پاس یادگار کے لیے اسی ایک کمرے پر مشتمل گھر میں ایک صندوق میں امبرین کے کپڑے، جوتے اور اس کا پسندیدہ پراندہ ہے۔ والدہ امبرین کے قتل کی سازش کے الزام میں زیر حراست ہیں۔ بیٹی واپس تو نہیں آ سکتی، اب انہیں صرف انصاف کی تلاش ہے۔
کوئی ایک بات جیسے یہ امبرین کے بارے میں جو آپ کو ایک باتیں اس کی یاد آتی ہیں، آخری بات کب ہوئی تھی اس سے؟
بس مجھے جب بھی اس کی کوئی چیز دیکھتا ہوں یا اس کو دیکھتا ہوں مجھے یاد آتی ہے، ہر وقت یاد تو 24 گھنٹے رہتی آتی ہے، کیونکہ میرے جگر کا ٹکڑا تھا۔ بچی تو میری گئی، وہ تو واپس تو ابھی آ نہیں سکتی، لیکن یہ کریں گے، یہ کریں گے میرے گھر والے واپس آ جائیں بس۔
والد ریاست خان، ایک بچی کو اس بے دردی سے قتل کرنے کا واقعہ گاؤں والوں کے لیے حیران کن بات ہے۔ گاؤں کے مکین کہتے ہیں کہ اس علاقے میں عورتوں کے خلاف اس قسم کا تشدد پہلی بار ہوا ہے۔
تقریباً ہفتے سے زیادہ گزر گیا ہے اور وہ وین جہاں امبرین کو جلایا گیا تھا ابھی تک موجود ہیں، اور اس دوران کئی سوالوں نے بھی جنم لیا ہے، جیسے کہ یہ جرگا کا کیس تھا، کیا امبرین کو بدلے کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا، یا ایک یہ ریپ کا کیس تھا۔ ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی مزید تفتیش کرنا ضروری ہے۔
جہاں پورا جرگا ممبران ہے انہوں نے بچی کو یہاں پہ لایا ہے۔
تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ گاؤں کا ایک خاندان اس واقعے کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا چاہ رہا تھا۔ ڈونگا گلی کے ایس ایچ او نصیر احمد کا کہنا ہے،
یہ انتہائی صفاکانہ جرگا تھا، تو یہاں پر جو لیڈر ہے پرویز کونسلر، تو اس کی برادری ہے، اس نے اپنی برادری پر ہولڈ رکھنے کے لیے اس علاقے میں ایسی روایت قائم کروں کہ کوئی بھی آئندہ نہ لڑکی لے کر بھاگے اور نہ لڑکی جائے کسی کے پیچھے۔
امبرین کے والد چاہتے ہیں کہ قاتلوں کو سر عام جلا دیا جائے، پر ایسا بدلہ بھی ان کے زخموں پر مرہم نہیں رکھ سکتا۔ امبر شمسی، بی بی سی نیوز، مکول گاؤں، ڈونگا گلی۔
خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں 2 وکلاء اور 2 اساتذہ کی ٹارگٹ کلنگ میں ہلاکت کے بعد آج شہر میں سوگ کا ماحول رہا، جبکہ شیعہ برادری نے کوٹلی امام کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
آج ڈیرہ اسماعیل خان میں وکلاء عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے اور 2 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ شہر میں آج ماحول سوگوار رہا، تاہم کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ گزشتہ روز ہلاک ہونے والے ماسٹر مختار حسین اور پروفیسر اختر حسین کی تدفین کوٹلی امام بارگاہ میں کر دی گئی۔ اس موقع پر امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے زیر انتظام احتجاجی مظاہرے میں قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا۔ مجلس وحدت المسلمین کے ڈیرہ اسماعیل خان میں رہنما تیور عباس نے بی بی سی کو بتایا کہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات معمول سے ہو رہے ہیں، لیکن نہ تو مقامی انتظامیہ اور نہ ہی وفاقی اور صوبائی حکومتیں اس طرف کوئی توجہ دے رہی ہیں۔
پچھلا واقعہ ہوا کوئی گرفتاری بھی نہیں،
نہ ہی ابھی تک اس کے قاتل پکڑے گئے. ان کے پاس فوٹیج موجود تھی, ان کے پاس اور شواہد موجود تھے, لیکن منظر عام پر کچھ نہیں لایا گیا. ان کو پتہ ہے کہ جو چار لوگ ہیں گروپ ہیں, جب وہ آتے ہیں یہاں کاروائیاں کرتے ہیں, اس کے بعد یہاں سے چلے جاتے ہیں, کچھ چمن ہو جاتا ہے, جب واپس وہ آ جاتے ہیں پھر کاروائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور پچھلے کچھ دنوں سے انتظامیہ یہاں سختی کر رہی تھی کہ جی کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے, کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے, لیکن ان کو پتہ نہیں گیا. جو بین آرگنائزیشن کے نمائندے ہیں وہ سب انتظامیہ جانتی ہیں, ان کو بائی نیم جانتی ہے, لیکن ان کو پتہ نہیں جاتا.
ادھر دو وکلاء کی تدفین شاہ سید منور کے قبرستان میں کی گئی. عاطف زیدی ایڈوکیٹ اور علی مرتجز زیدی ایڈوکیٹ کو گزشتہ روز گرڈ روڈ پر فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا. ڈیرہ اسماعیل خان میں سال 2007 کے بعد اب تک زیدی خاندان کے لگ بھگ 30 افراد کو بم دھماکوں اور فائرنگ کے واقعات میں ہلاک کیا جا چکا ہے. زیدی خاندان سے ہی تعلق رکھنے والے شیعہ علماء کونسل کے مقامی رہنما اسد زیدی نے بی بی سی کو بتایا کہ کچھ عرصے کے لیے یہاں امن قائم ہو گیا تھا, لیکن اب ایک مرتبہ پھر یہ واقعات شروع ہو گئے ہیں.
جی خان میں ایک مرتبہ جی خان میں جو پرانے یہاں کے لوگ تھے جنہوں نے قتل و غارت کی تھی اور دہشت گردی میں وہ بالکل یہاں ہو گئے تھے, ان کو پکڑا گیا تھا, جیل میں ڈالا گیا تھا, پھر جیل توڑ کر ان کو فرار کرایا گیا. اور اب بھی وہی لوگ ہیں جو جیل سے بھاگے ہوئے ہیں, وہی لوگ ہیں وہ ڈی خان میں, چونکہ یہاں کے رہائشی بھی ہیں تو وہ لوگ جو ہیں نا یہاں پر حملے کرتے ہیں.
گزشتہ ماہ بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک نوجوان وکیل کو گنجان آباد علاقے بازار توپاں والا میں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا. اس کے علاوہ کل شام پشاور میں نامعلوم افراد نے دلزاک روڈ پر ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ایک تحصیلدار کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا. پولیس کے مطابق انور زیب اپنے ڈرائیور کے ساتھ آبائی علاقے سوابی جا رہے تھے کہ دلزاک روڈ پر امن چوک کے قریب نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ کر دی. پشاور میں دو روز پہلے پھندو کے علاقے میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک پولیس اہلکار کو بھی ہلاک کر دیا تھا. خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہوا ہے. پشاور میں پولیس نے ٹارگٹ کلرز کے خلاف آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے, جس میں کوئی 85 کے قریب ٹارگٹ کلرز کی فہرست تیار کی گئی ہے. ایسی اطلاعات ہیں کہ ان میں سے 8 ٹارگٹ کلرز کو پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے, اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ دہشت گردی کی ہی کارروائی ہے یا کوئی فرقے وارانہ تشدد ہے. ہم نے بات کی عقیل یوسف زئی سے, جو شدت پسندی اور طالبان کے بارے میں ایک کتاب کے مصنف ہیں اور دہشت گردی کے واقعات پر گہری نظر رکھتے ہیں.
بالکل, یہ اس میں دونوں عوامل موجود ہیں. تحریک طالبان پاکستان کا جو ایجنڈا ہے, ان کا جو نظریہ ہے, اس میں تو بعض دیگر طبقوں یا حلقوں کے علاوہ جو شیعہ کمیونٹی ہے ان کو مارنا یا ان کو شہید کرنا وہ بھی جائز ہے, بلکہ لازمی ہے. تو میرے خیال میں یہ اسی نظریے کا ایک تسلسل ہے. مگر ہم نے دیکھا ہے کہ پشاور میں, ڈی اے خان میں اور کرم ایجنسی کے بعض علاقوں میں جب تحریک طالبان پاکستان قائم بھی نہیں ہوئی تھی, تب بھی شیو کی ٹارگٹ کلنگ کا یا ان کو نشانہ بنانے کا ایک سلسلہ چل نکلا تھا. خاص کر ڈی اے خان اور چند اور علاقے اس کے ذمے رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں نہ صرف یہ کہ فرقہواریت کا عنصر موجود ہے, بلکہ اس میں دہشت گردی کے حوالے سے جو تنظیمیں یہاں پر سرگرم عمل ہیں ان کا بھی ایک بڑا حصہ ہے اور اس کو جائز بھی سمجھتے ہیں. مگر اب ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں خیبر پختونخوا میں خاص کر اور پشاور میں اور ڈی اے خان میں جس طرح آپ نے اشارہ بھی کیا کہ اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے.
لیکن یہ فرقہواریت یہاں پر تو کچھ اتنی زیادہ نظر نہیں آتی تھی پہلے. شاید کچھ ایسے مدت گزرتی ہے جس میں فرقہ واریت کچھ زیادہ ہو جاتی ہے, ورنہ خیبر پختونخوا میں فرقہ واریت زیادہ دیکھی نہیں گئی.
بالکل, ہمارے صوبے کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں تو فرقہ واریت یا اقلیتوں کے ساتھ طریقہ کار یا تعلقات کار کے حوالے سے بہت رچ تاریخ ہماری رہی ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ برصغیر کی آزادی کے وقت یہاں پر سب سے کم وائلنس دیکھنے کو ملا تھا, جس پر پوری دنیا میں حیرت کا اظہار بھی ہوا تھا. اسی طریقے سے یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ جب طالبان وغیرہ نے یہاں پر اپنے سیٹ اپ بنائے, اپنی ایکٹیویٹیز کو بڑھاوا دیا, تو اس کے دوران بھی اقلیتوں کو اور اس قسم کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنے سے گریز کیا گیا, بلکہ خیبر ایجنسی میں چند اور علاقوں میں ان کو تحفظ بھی فراہم کیا گیا. تو میرے خیال میں کچھ ایسے ایلیمنٹس اب ان لوگوں کے اندر یا چند اور قوتوں کے اندر وہ ابھرنا شروع ہو گئے ہیں جنہوں نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ شیعوں کو نشانہ بنائیں گے بلکہ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ 2016 کے آغاز کے بعد یہاں پر خیبر پختونخوا میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں 2014 اور 2015 کے مقابلے میں تقریباً 300% اضافہ ہوا ہے جو کہ ایک ریکارڈ ہے. اور اس میں سب سے بڑا جو ایک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ بہت زیادہ ہے, تعداد بہت زیادہ ہے جہاں پر فوج نے آپریشن کیے ہے اور جہاں پر طالبان ایک وقت میں موجود ہوا کرتے تھے جس میں سوات بھی شامل ہے. مگر اب لگ یہ رہا ہے کہ اس سلسلے میں شیعوں کو بطور خاص نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور ہم یہاں پر جو فگرز موجود ہے اس کے مطابق رواں مہینے کے دوران یا چند مہینوں کے دوران صرف پشاور میں تقریباً 13 لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. یہ جو ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ چل نکلا ہے اس میں یہ صرف فرقہ واریت تک محدود نہیں ہے بلکہ سیاسی مخالفین کو جو سیکولر اور ڈیموکریٹ ہے اور نیشنلسٹ ہے ان کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں, اور جو فورسز سے متعلق لوگ ہیں ان کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں.
خیبر پختونخوا میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں اضافہ, یہ بات کر رہے تھے مصنف اور تجزیہ کار عقیل یوسف زئی. پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے تینوں ادوار میں ایک دھیلے کی بھی کرپشن نہیں کی. دھرنے کی سیاست کرنے والوں اور دہشت گردوں کا ایجنڈا ایک ہی ہے اور وہ ہے عدم استحکام. انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے تینوں ادوار میں ان پر ایک پیسے کی بھی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی ہے. کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ.
سکھر میں آج وزیر اعظم میاں نواز شریف نے چین راہداری کی سندھ میں سڑک کا افتتاح کیا. اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ اور مسلم لیگ نون سندھ کی قیادت بھی موجود تھی. میاں نواز شریف نے تقریر سے خطاب کرتے ہوئے شرکاء سے سوال کیا کہ دہشت گرد کیا چاہتے ہیں. وہ پاکستان اور اس کے عوام کی ترقی کا راستہ روکنا اور امن و امان کا مسئلہ پیدا کرنا چاہتے ہیں.
دہشت گرد کیا چاہتے ہیں؟ ترقی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں, عوام کی خوشحالی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. لیکن جو سڑکوں اور جو چوراہوں کو روکنے والے ہیں, یہ جو ایجیٹیشن کرنے والے ہیں, ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ وہ بھی کیا پاکستان کا امن و امان خراب نہیں کرنا چاہتے؟ میرا سوال پھر یہ ہے آپ سے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں پاکستان کی ترقی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں.
میاں نواز شریف نے اپنے دور کی کامیابیوں کا حوالہ دیا اور کہا کہ آج کا پاکستان 3 سال پہلے والے پاکستان سے بہتر ہے. اسی طرح آج کا بلوچستان اور کراچی بھی 3 سال سے بہتر ہیں. بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں بھی بہتری آئی ہے. اسی طرح 3 سال پہلے جو دہشت گردی تھی اب وہ نہیں ہے.
پاکستان تو اب روشنیوں کی طرف بڑھا ہے, لیکن یہ جو پاکستان کو اندھیروں کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں, قوم ان کے ایجنڈے کو مسترد کرتی ہے, مسترد.
پاکستان کے وزیر اعظم نے بتایا کہ چین راہداری سمیت دیگر منصوبوں کے لیے 46 ارب روپے کی سرمایہ کاری کر رہا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. یہ سرمایہ کاری پہلے شروع ہو جاتی لیکن دھرنوں کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی, ورنہ کئی منصوبے مکمل ہو چکے ہوتے. قوم دیکھ رہی ہے کہ کون چین راہداری کا حامی ہے اور کون اس میں روڑے اٹکا رہا ہے.
جب میں فرسٹ ٹائم ملک کا وزیر اعظم بنا تھا, کوئی ایک دھیلے کی, ایک پائی کی, ایک پیسے کی کوئی کرپشن ثابت کر دے. اور آج یہ 3 سال ہو گئے, 3 سال ہم نے ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کی خدمت کی ہے.
یاد رہے کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف نے گزشتہ 3 سالوں میں اپنے دورے کو زیادہ تر کراچی تک محدود رکھا. پناما لیکس کے معاملے پر پیپلز پارٹی کی سیاسی حکمت عملی اور ان سے استعفے کے مطالبے کے بعد انہوں نے اندرون سندھ قدم رکھے ہیں. ریاض سہیل, بی بی سی, کراچی.
صوبہ بلوچستان کی دارالحکومت کوئٹہ میں لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی بازیابی کے لیے قائم علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ کی امریکہ سے واپسی پر 4 ماہ بعد بحال ہو گیا ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم.
لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے بھوک ہڑتالی کیمپ گزشتہ کئی سال سے قائم ہے. اس کیمپ کو سردیوں کے موسم میں کراچی منتقل کیا جاتا ہے, لیکن اس مرتبہ یہ کیمپ نہ صرف کراچی میں قائم نہیں کیا گیا بلکہ مجموعی طور پر یہ 4 ماہ ویران رہا, جس کی وجہ یہ تھی کہ اس کیمپ میں مستقل طور پر بیٹھنے والے ماما قدیر بلوچ امریکہ گئے تھے. امریکہ سے واپسی کے بعد انہوں نے اس کیمپ کو ایک مرتبہ پھر بحال کیا ہے. امریکہ جانے کے وجوہات کے بارے میں ان کا کہنا ہے.
میں امریکہ چلا گیا کہ انسانی حقوق کے حوالے سے مجھے وہاں بلایا گیا تھا اور مجھ سے کچھ باتیں انہوں نے پوچھنی تھی آمنے سامنے, تو اس سلسلے میں میں یہاں موجود نہیں تھا. کیمپ میرا ویران اس لیے تھا.
ماما قدیر کا کہنا تھا کہ ان ملاقاتوں کے دوران پاکستان چین اقتصادی راہداری کے منصوبے کے بارے میں بھی بلوچوں کی رائے کے بارے میں پوچھا گیا. لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم کے وائس چیئرمین کا کہنا تھا کہ انہیں امریکی حکام نے یہ یقین دہانی کرائی.
اور آپ کا رپورٹ بھی انشاءاللہ ہم افسر بالا تک یا پریزیڈنٹ تک ضرور پہنچائیں گے اور کانگریس میں اس کے بارے میں ہم گفت و شنید بھی کریں گے اور پاکستان پہ دباؤ بھی ڈالیں گے. بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, پائمالی ہو رہی ہے, یہ بند کریں.
ماما قدیر کی تنظیم سمیت دیگر علیحدگی پسند بلوچ کمپرس جماعتوں کے بارے میں سرکاری حکام کا الزام ہے کہ وہ لاپتہ افراد کے نام پر ریاست کو بدنام کرنے کی سازش کر رہی ہیں. اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے ماما قدیر کا کہنا تھا,
دیکھیں پاکستان کو ہم نے بدنام نہیں کیا ہے, پاکستان کو ان کے اپنے اداروں نے بدنام کیا ہوا ہے, ان کے اپنے کارندوں نے بدنام کیا ہوا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ اگر وہ باہر ہیں یا کیمپوں میں ہیں, آپ ان کو ہمیں لا کے دے دیں.
ماما قدیر کا دعویٰ ہے کہ بلوچستان سے لاپتہ افراد کی تعداد 30,000 سے زائد ہے. تاہم سرکاری حکام اس دعوے کو مسترد کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ بلوچستان سے لاپتہ افراد کی تعداد 150 کے لگ بھگ ہے. سرکاری حکام کے مطابق لاپتہ افراد کے معاملے کو سیکورٹی فورسز کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
کچھ ذکر بھارت کی سیاست کا. حکمراں جماعت بی جے پی نے منموہن سنگھ کے دور اقتدار میں ہیلی کاپٹروں کے ایک سودے میں کانگریس صدر سونیا گاندھی پر رشوت لینے کا الزام عائد کیا ہے, اور کانگریس کہتی ہے کہ نریندر مودی کی حکومت ملک میں جمہوریت کا گلا گھونٹ رہی ہے. دلی سے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ.
منموہن سنگھ کے دور اقتدار میں اٹلی سے بعض ہیلی کاپٹروں کی خرید میں فضائیہ کے اعلی اہلکاروں سمیت بعض سیاستدانوں کو 350 کروڑ روپے کی رشوت دینے کا انکشاف اٹلی میں ہوا ہے. اس معاملے میں اٹلی کی ایک عدالت نے ہیلی کاپٹر کمپنی کے 3 اعلی اہلکاروں کو قید کی سزا سنائی ہے, لیکن یہاں بھارت میں رشوت کے اس واضح معاملے کی قاعدے سے تفتیش بھی شروع نہیں ہوئی ہے. حکمراں بھارتی جنتا پارٹی نے کمیشن ایجنٹ کے دستاویزات کی بنیاد پر الزام عائد کیا ہے کہ کانگریس صدر سونیا گاندھی رشوت کے اس معاملے میں مبینہ طور پر ملوث ہیں. پارلیمنٹ میں ایک بحث میں وزیر دفاع منوہر پریکر نے الزام عائد کیا کہ فضائیہ کے اعلی اہلکار تو محض چھوٹے مورے تھے.
جو آدمی ابھی سی بی آئی میں گرل ہو رہے تیاگی, وہ تو 2007 میں ریٹائر ہو گئے. آرڈر دینے کے سمے وہ نہیں تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا بولتے اس کو ایس کیو آر ٹویک کرنے میں مدد کر دی, اندر کے ڈاکومنٹ ادھر جانے میں مدد کی ہوگی. اس کے لیے تھوڑا بڑا چلر پنچکات پرساد ان کو ملا ہوگا. یو ریکوائر اے کریمنل مائنڈ ٹو تھنک اباؤٹ اے کریمنل, بٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی کریمنل یورسیلف.
کانگریس نے سونیا گاندھی کا دفاع کرتے ہوئے حکومت کو چیلنج کیا اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات سپریم کورٹ کی نگرانی میں کی جائے. کانگریس کے رہنما جیوتیرادتیہ سندھیا نے کہا,
اس کاغذ کے پرچے کے علاوہ جس کے اوپر ہستاکشر بھی نہیں ہے, سونیا گاندھی جی کا نام ایک جگہ بھی نہیں ہے پورے وشو میں, کسی بھی کانٹریکٹ میں, کسی بھی ڈیل. اور اس ایک واقعے کے آدھار پر یہ آروپ لگا رہے ہیں, اس کا جواب ادھیکشا مہودے ان کو ونمر پوروک دینا ہوگا.
کانگریس کے ارکان پارلیمان اور رہنماؤں نے آج سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ اور سونیا گاندھی کی قیادت میں پارلیمنٹ تک مارچ کیا. انہوں نے اس مارچ کو لوک تنتر بچاؤ یعنی جمہوریت بچاؤ کا نام دیا ہے. سونیا گاندھی نے اپنے حامیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا,
آج صاف صاف کہنا چاہتی ہوں کہ لوک تنتر کو نشٹ کرنے کی چاہے جتنی بھی کوشش آپ کر لیں, اپنے جیتے جی ہم کبھی آپ کے یہ خطرناک ارادے پورے نہیں ہونے دیں گے. راشٹر ویروڈی طاقتوں سے لڑنا ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے.
بی جے پی نے کہا ہے کہ وہ جمہوریت کی پابند ہے. پارٹی کے ترجمان جے شنکر پرساد نے ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کا یہ مارچ دراصل سونیا گاندھی بچاؤ مارچ تھا.
جب بھی کانگریس پارٹی کے بھرشٹاچار پر کاروائی ہوتی ہے تو اس کو لوکتنتر ویروڈی اور راشٹر ویروڈی کہا جاتا ہے. یہی بھاشا کا پریوگ اندرا جی نے کیا جب ان کو انسیٹ کیا گیا تھا الہ آباد کے الیکشن میں. یہی بھاشا کا پریوگ سورگی راجیو گاندھی اور ان کو متروں نے کیا جب بوفورس ہوا تھا.
دلی سے یہ تھے شکیل اختر, اور اب پروگرام کھیل کے میدان سے ترتیب و پیشکش عبد الرشید شکور.
تو یہ ڈسپلن پہ زیادہ سٹیپ ہے, اور اگر آپ پرفارمنس دیکھیں گے وہ بھی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے.
اکیڈمیز کا کام ہے, جب تک آپ ان کو کانفیڈنس نہیں دیں گے, جب تک ان کو ٹرسٹ نہیں کریں گے.
If I won this title at the beginning of my career, now I forgot.
Everything Gary Lineker has said since, he's not quite answering the question.
مکی آرتھر پاکستانی کرکٹ ٹیم کے نئے کوچ, وقار یونس کا ادھورا کام, انضمام الحق کے ہاتھوں مکمل. قومی کرکٹ اکیڈمی کیسے صحیح ہوگی اور لیسٹر کی جیت جس نے کیا سب کو حیران. کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. مکی آتھر پاکستانی کرکٹ ٹیم کے نئے ہیڈ کوچ مقرر کر دیے گئے ہیں. انہیں یہ ذمہ داری 2 سال کے لیے سونپی گئی ہے. وقار یونس کے استعفے کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے نئے کوچ کی تلاش شروع کرتے ہی یہ ذہن بنا لیا تھا کہ نیا کوچ غیر ملکی ہوگا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے انگلینڈ کے 2 مرتبہ برطرف ہونے والے کوچ پیٹر مورس سے بھی رابطہ کیا لیکن انہوں نے نوٹنگم شہر میں ہی رہنے کو ترجیح دی. حالانکہ انہوں نے کوچ کے لیے درخواست دے رکھی تھی. پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کا رابطہ آسٹریلیا کے اسٹوئرٹ لا سے ہوا جن کی راہ میں آسٹریلوی کرکٹ بورڈ سے کیا گیا ان کا پرانا معاہدہ رکاوٹ بن گیا. آخر میں جنوبی افریقہ کے مکی آتھر اور انگلینڈ کے اینڈی مولز بچے تھے جن میں سے مکی آتھر کا انتخاب کیا گیا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی نے جسے انضمام الحق کی سربراہی میں بنے زیادہ وقت نہیں ہوا پہلا انتخاب مکمل کر لیا ہے اور اس کی زد میں 2 اہم کھلاڑی عمر اکمل اور احمد شہزاد آئے ہیں. دونوں کو ڈسپلن کی خلاف ورزی پر انگلینڈ کے دورے کے لیے اعلان کردہ قومی کیمپ میں شامل نہیں کیا گیا ہے. دونوں کے بارے میں سابق کوچ وقار یونس نے بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کو رپورٹ دی تھی کہ ان کے ڈسپلن کے معاملات درست نہیں ہیں, کچھ کیجیے. اس وقت تو کچھ نہ ہوا لیکن انضمام الحق نے آتے ہی یہ سخت قدم اٹھا لیا اور ان کے پاس اپنے اس فیصلے کا معقول جواز بھی موجود ہے.
جہاں ڈسپلن کا مسئلہ ہوگا اور جہاں پرفارمنس بھی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے, جہاں ڈسپلن کا مسئلہ ہوگا وہاں ہمیں سٹیپ لینا ہوگا. تو یہ ڈسپلن پہ زیادہ سٹیپ ہے اور اگر آپ پرفارمنس دیکھیں گے وہ بھی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے.
پاکستان کرکٹ بورڈ جلد ہی اپنی قومی کرکٹ اکیڈمی کے ڈائریکٹر کی تقرری بھی کرنے والا ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ مدثر نظر کو یہ ذمہ داری سونپی جا رہی ہے. سابق لیگ اسپنر مشتاق احمد اکیڈمی کے ہیڈ کوچ بنا دیے گئے ہیں. وہ اس سے پہلے انگلینڈ اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے بالنگ کوچ رہ چکے ہیں. میں نے مشتاق احمد سے بات کی اور پوچھا کہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے والے دیگر ممالک میں اکیڈمیز کا مؤثر کردار ہوتا ہے لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے, کیوں؟
جب اکیڈمیز کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے اور اس کی ویلیو کا بندے کو پتہ نہیں ہوتا تو اس بندے کو ایڈوانٹیج لیتا ہے اس جگہ کا. میں اب 6 سال انگلینڈ کی ٹیم کی کوچنگ کی ہے اور میرا بڑا ایکسپیرینس رہا ان کے لف برا کا بھی. وہاں پہ جو بھی کرکٹرز جاتے ہیں, جتنے بھی کرکٹرز گھوم ہوتے ہیں, ان کا پروسیس ہے, وہ خود نہیں چلے جاتے, ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اور ان کو سلیکٹ کر کے وہاں پہ ان کی تربیت کی جاتی ہے کوچز, ایکسپرٹ کوچز کے ساتھ.
مشتاق احمد سے میرا اگلا سوال تھا کہ آپ ہیڈ کوچ کی حیثیت سے اکیڈمی کو کس طرح مؤثر بنا سکتے ہیں, کوئی پلاننگ کی ہے آپ نے؟
یہ جو پروگرامنگ ہوتی ہے یہ انشاءاللہ جیسے ڈائریکٹر آف اکیڈمی آئیں گے ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کریں گے. ویسے میں نے پروگرام بنائے ہوئے ہیں, جیسے میرا ابھی کاؤنٹیز کے ساتھ موٹے موٹے پروگرام چل رہے ہیں کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں انڈر 19 کے یا ایمرجنگ کرکٹرز ہیں, ایکسچینجنگ پروگرام کا میرا کاؤنٹیز کے ساتھ بات ہو چکی ہے, وربلی بات ہو چکی ہے, صرف ڈاکومنٹس پہ سائن کرنے ہیں کہ جیسے سسکس ہے, کینٹ ہے, نوٹنگم شہر ہے, ان کے کوچز سے میری بات ہو چکی ہے. ان کے 3 لڑکے ہمارے یہاں سے جائیں, ہم سلیکٹ کریں ان کو یا سلیکشن کمیٹی سلیکٹ کرے گی, یہ 3 لڑکے وہاں کی سیکنڈ ٹیم میں جائیں, وہاں فٹنس لیول اپنا امپروو کریں, وہاں کی انوائرمنٹ میں رہیں, وہاں پہ جا کے پچز پہ جا کے 3 مہینے جا کے کرکٹ کھیلیں اور ان کے 3 لڑکے ہمارے کوچز کے پاس آئیں, ہم ان کے ساتھ کام کریں تاکہ ہمیں بھی ایکسپیرینس ملے, ہمارے کوچز کو ایکسپیرینس ملے.
مشتاق احمد سے میں نے پوچھا کہ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ کوئی بھی اکیڈمی میں کوچ رہنا نہیں چاہتا, جسے اکیڈمی کا کوچ بنایا جاتا ہے وہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ نتھی ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا اپنا ایک مزہ ہے, تو ایسے میں اکیڈمی کیسے چلے گی؟
آسٹریلین کرکٹ بورڈ کی اکیڈمیز میں دیکھ لیں, کون آپ کے انڈر 19 میں جا رہا ہے؟ ایلن بارڈر 2-3 سال پہلے کوچنگ کر رہا ہے. آپ کا کون جا رہا ہے؟ گرام ہک کو انہوں نے رکھا ہوا ہے. آپ کا کون جا رہا ہے؟ اسٹیورٹ لا جا رہا ہے. آپ کا کون جا رہا ہے جی؟ آپ کے جو نمبر 1 پلیئر بنے ہوئے ہیں اسٹیو وا وغیرہ, وہ انڈر 19 کے لڑکوں کو لیکچر دے رہے ہیں. آپ کا ای سی بی کا دیکھ لیں, رائم پرکاش دیکھ لیں, آپ کا گرام تھوپ دیکھ لیں, وہ اکیڈمیز کے کوچز بنے. 3-3-4-4 سال جب اکیڈمیز کی کوچنگ کرتے ہیں پھر ان کو انٹرنیشنل کوچنگ کا وہ لاتے ہیں. ہمارے پاکستان میں لوگ پریز بھی تو نہیں نہ کرتے, ہمارے پاکستان میں پریز کرتے ہیں انٹرنیشنل لوگوں کو. اب جو میڈیا انٹرنیشنل لوگوں کو پکڑتا ہے انہیں کو پریز کرتا ہے. اب ہمارا جو کام ہے, جو اکیڈمیز کا کام ہے, جب تک آپ ان کو کانفیڈنس نہیں دیں گے, جب تک ان کو ٹرسٹ نہیں کریں گے ان کے اوپر, جب آپ کے ان کو بلیو نہیں کریں گے کہ یہ ڈفرینس کریٹ کر سکتے ہیں تو کون جائے گا؟ انسینٹیو کم ہے, انسان ہے نا, گھر تو چلانا ہے نا سب نے, تو سب نے گھر چلانا ہوتا ہے, تو انسینٹیو جہاں پہ زیادہ ملتے ہیں انسان کی اور کوشش ہوتی ہے. انسینٹیو اچھے دیے جائیں, ریجن کوچز کے ہیڈ کوچز کی انسینٹیو اچھے دیے جائیں تاکہ لوگ اپنے دل سے کام کر سکیں, ان کو ڈر نہ ہو کہ یار یہ کوئی پرابلم آ جائے گی, میرے کچن کی پرابلم آ جائے گی, مجھے بجلی کا بل بھی دینا ہے, میرے بچوں کی اسکولوں کی فیس بھی دینی ہے.
Everything Gary Lineker has said since, he's not quite answering the question, something that of course no one ever gets away with in this house. And so I welcome what he said.
یہ برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون ہیں جو انگلینڈ کے سابق فٹبالر گیری لینیکر کو یاد دلا رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر لیسٹر نے انگلش پریمیئر لیگ جیت لی تو وہ اپنا ٹی وی پروگرام انڈر ویئر پہن کر کریں گے, لیکن گیری لینیکر اب واضح جواب دینے سے گریز کر رہے ہیں. ظاہر سیزن کے آغاز میں کسی کو بھی یہ یقین نہ تھا کہ لیسٹر کی ٹیم فاتح بن سکتی ہے, لیکن اب یہ خواب حقیقت بن چکا ہے. مزید احوال کے ساتھ شفیع نقی جامعی.
بندے کو جو بھی مل جائے اس پر شکر کرے, بجائے اس کے یہ کیوں وہ کیوں نہیں ابھی کیوں پہلے کیوں نہیں وغیرہ وغیرہ, مطلب روتے نہیں ہیں. لیسٹر کے مینیجر کلاڈیو رینیئری بھی اپنی ٹیم کی انگلش پریمیئر لیگ ٹائٹل کی جیت کو اس خوشی سے تعبیر کرتے ہیں جو بقول ان کے بالکل صحیح وقت پر ملی.
At the beginning of my career, now I forgot. No.
Claudio Ranieri کہہ رہے ہیں میں اس وقت بہت خوش ہوں کیونکہ اگر یہ ٹائٹل میں اپنے کریئر کی ابتدا میں جیت جاتا تو اسے بھول بھی تو سکتا تھا نا. لیسٹر کی یہ جیت دراصل دیومالائی یا پریوں کی خوبصورت کہانی معلوم ہوتی ہے, اور اس خوبصورت کہانی کے چرچے برطانوی پارلیمان میں بھی سنے گئے ہیں.
In congratulating Leicester City on winning the Premier League title.
برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے جو 1-5,000 کا حساب کتاب بتاتے ہوئے لیسٹر کی شاندار جیت کو سراہ رہے ہیں کہ یہ کھلاڑیوں کی انتھک محنت اور ٹیم ورک کا نتیجہ تھی. اچھا یہ تو یاد ہے نا کہ سیزن شروع ہونے سے پہلے بکیز نے اس پر 1-5,000 کا بھاؤ رکھا تھا, لیکن ایک ایسی ٹیم کہ جس کے کھلاڑیوں کی مجموعی مالیت صرف 57 million pounds ہے, اس نے بڑی بڑی ٹیموں کی وسعت لپیٹ دی ہے. ذرا سوچیں کہ مینچسٹر سٹی نے دنیا بھر سے کھلاڑیوں کو جمع کرنے پر 415 million pounds لگا دیے, مینچسٹر یونائٹیڈ کا پورا اسکواڈ بھی 400 million pounds کی حد چھو رہا ہے, تو ایسے میں لیسٹر کی کامیابی ہمالا سر کرنے کے مترادف نہیں تو اور کیا ہے. لیکن خود کلاڈیو رینیئری کو یہ اعتراف کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ سارا کھیل پیسے کا ہے, کہ جتنا گول ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. ان کا کہنا ہے کہ ٹھیک ہے لیسٹر نے میدان مار لیا, لیکن یہ بار بار نہیں ہو سکے گا. لیسٹر کی یہ ٹیم کارکردگی دوہرا نہ پائے گی کیونکہ انگلش فٹ بال پر بڑی بڑی ٹیموں کا راج ہے. بڑی ٹیموں سے مراد مالدار ٹیمیں جو بڑی رقم سے بنتی ہیں, اور دو دہائیوں تک پھر یہی ٹیمیں چھائی رہتی ہیں. کلاڈیو کی یہ بات اس لیے بھی غلط نہیں کہ پچھلے کئی برسوں کے دوران صرف دو ٹیمیں ایسی ہیں جو پہلی بار انگلش پریمیئر لیگ کی فاتح بنی, لیکن اس کے بعد وہ اپنی کارکردگی دہرا نہ سکیں. 1978 میں ناٹنگہم فارسٹ نے انگلش فٹ بال کا ٹائٹل جیتا تھا, اور 1995 میں بلیک برن روورز نے دنیا کو حیران کیا, اور اب لیسٹر بڑی ٹیموں کی نیندیں حرام کرنے کا سبب بنی ہے. اس جیت کے نتیجے میں لیسٹر کو انعامی رقم اور ٹی وی کے حقوق کی مد میں اچھی خاصی رقم ملے گی, لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ لیسٹر کی ٹیم اگلے سیزن میں چیمپئنز لیگ میں بھی نظر آئے گی. واہ بھائی واہ, محض ایک جیتنے کئی خواب حقیقت میں بدل ڈالے نا.
اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ لاہور سے سلطان محمود.
ووہان میں ملیشیا کے لی چونگ بی نے ورلڈ نمبر 1 چین کے چنگ لونگ کو 2-1 سے ہرا کر ایشین بیڈمنٹن چیمپئن شپ میں مینز ٹائٹل جیت لیا, اور ویمن سنگلز فائنل چین کے کھلاڑیوں کے درمیان کھیلا گیا جس میں وانگ ہی ہان نے اولمپک چیمپئن لی زیو روئی کو 2-1 سے ہرایا. چوتھی سنوکر ٹیم چیمپئن شپ اور پانچویں سکس ریڈ سنوکر چیمپئن شپ کے لیے پاکستان نے 4 کھلاڑیوں کا اعلان کیا ہے. 5 ارکان پر مشتمل پاکستان ریسلنگ ٹیم ریو اولمپک کے دوسرے ورلڈ کوالیفائنگ راؤنڈ میں حصہ لینے کے لیے آج ترکی روانہ ہو رہی ہے. ساؤتھ ایشین فٹسال چیمپئن شپ اگلے ماہ کی 3 تاریخ سے انڈیا میں منعقد کی جائے گی. پاکستان کے علاوہ مالدیپ, سری لنکا, انڈیا ریڈز اور انڈیا بلو چیمپئن شپ میں حصہ لیں گے.
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
اور اسی کے ساتھ سیروین بھی اختتام کو پہنچا. آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھیں ایمن خواجہ. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دیے کیٹی ہیرس نے, اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارے ساتھ رہے اسرار الحق. ماہوارہ صفدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اب اجازت دیجیے اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ سارا حسن.
لندن میں مقامی کونسل اور میئر کے انتخابات کے ابتدائی نتائج میں لیبر پارٹی کے امیدوار پاکستانی نجات صادق خان کو برتری حاصل ہے. ترکی نے کہا ہے کہ یورپی یونین کی جانب سے ویزا کی شرائط ختم کرنے کے بعد ترکی ان سازاد دہشت گردی کے قوانین میں تبدیلی نہیں کرے گا. شام کے شہر حلب کے جنوبی مضافاتی علاقے میں شدید لڑائی جاری ہے اور اس لڑائی میں اب تک کم سے کم 70 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. جرمنی کے شہر کولون میں خواتین پر جنسی حملوں کے پہلے مقدمے کی سماعت کے دوران الجیریا کے باشندے کو بری کر دیا گیا ہے. سعودی عربیہ حکومت نے تعمیراتی کمپنی سعودی بن لادن گروپ کو سرکاری منصوبوں کے ٹھیکوں میں شرکت کرنے کی اجازت دے دی ہے. کینیڈا کے صوبے البرٹا کے جنگلات میں شدید آگ لگنے کے بعد حکام ہزاروں افراد کو ہیلی کاپٹروں کی مدد سے محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں. انڈیا کی ریاست میزور میں فوجی کرنل کو کروڑوں روپے مالیت کا سونا لوٹنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.